منگل 16 اکتوبر کے سہروین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کے سلام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ کو سعودی عرب بھیجا تاکہ پتہ چل سکے کہ جمال خشوگجی کو کس نے قتل کرایا، مگر کیا امریکہ واقعی قاتلوں کو ڈھونڈنا چاہتا ہے؟ تجزیہ کار،
امریکہ جو ہے پھنسا ہوا ہے کہ بھائی کریں تو کریں کیا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہاں بھائی یہ معاملہ جو ہے کس طرح حل ہوگا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازیہ گلزار سے خبریں سنیے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی بادشاہ شاہ سلمان سے ریاض میں ملاقات کی ہے۔ عبید ملک۔
سعودی صحافی کے معاملے پر سعودی عرب پر دباؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ خشوگجی کو آخری مرتبہ استنبول میں سعودی سفارتخانے میں 2 ہفتے قبل دیکھا گیا تھا۔ ترکی کا خیال ہے کہ سعودی عرب نے اپنے ایجنٹس کی مدد سے خشوگجی کو قتل کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید سعودی اس بات کو ماننے کی تیاری کر رہے ہیں کہ خشوگجی سعودی ایجنٹس کی جانب سے کی جانے والی تفتیش کے دوران مارے گئے۔ استنبول میں سعودی قونصل خانے میں سعودی صحافی کی گمشدگی کے بعد پہلی مرتبہ ترک حکام نے اس عمارت کی تلاشی لی ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ حکومت نے سابق حکومت کی طرف سے لگائے گئے بجلی گھروں کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان میں ہونے والی بے ضابطیوں کے حوالے سے متعلقہ افراد پر ذمہ داری عائد کی جا سکے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا،
جو مقصد تھا میرا وہ صرف آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھنا تھا کہ یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے، جس کے اوپر ابھی تک ہم نے جو ہے وہ ایک ڈیسائسو سٹیپ نہیں لیا، ڈیسائسو سٹیپ لینا ہے۔ اور اس میں بھی جس طرح سے گیس کی قیمتوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ غریب کے اوپر بوجھ نہ پڑے، اور ہم نے کوشش کی کہ جو امیر آدمی ہے اس کو سبسڈی حکومت نہ دے، وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے، غریب آدمی کا بوجھ حکومت اٹھائے۔ طریقہ انصاف کی حکومت ہے، پرائم منسٹر صاحب کا وین ہے۔ 3 ہم نے جو بڑے اقدامات ہم کر رہے ہیں اس ان چیزوں کو کرنے کے لیے، ریشنلائز کرنے کے لیے۔
سپریم کورٹ نے فوج کے خفیہ ادارے ISI کے حکام کو شاہراہ سہروردی کو دوبارہ کھولنے کے لیے 1 ماہ کا مزید وقت دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ شاہراہ کی بندش بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں آتی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شہزاد ملک۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے شاہراہ کی بندش سے متعلق مقدمے کی سماعت کی، تب وزارت دفاع کے نمائندے نے بند لفافے میں ایک رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ وزارت دفاع کے نمائندے کے مطابق ISI کے ہیڈ کوارٹر سے متعدد سامان منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ کچھ سامان باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہراہ کا ایک بڑا حصہ کلیئر کر دیا گیا ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب شاہراہ ہی بند ہے تو ایسی کلیئرنس کا کیا فائدہ جس سے لوگ مستفید نہ ہو سکیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ISI کے حکام کو سڑک کھولنے کے لیے 2 ماہ کا وقت دیا تھا۔
آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کیس میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں 14 روز کا اضافہ کر دیا گیا۔ تفصیل کے ساتھ صبا رحمت۔
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر انہیں احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں گرفتار شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں مزید توسیع کی درخواست کی گئی۔ نیب کا موقف تھا کہ انہیں مزید تفتیش کے لیے شہباز شریف سے پوچھ گچھ کرنا درکار ہے۔
چین نے افراتفری کے شکار اپنے ایک علاقے سنکیانگ میں قائم آزاد پیشہ وارانہ تربیت کے مراکز کی نوعیت اور مقصد کے حوالے سے پہلی بار تفصیلات منظر عام پر لائی ہیں۔ طاہر عمران۔
بیجنگ میں حکومت نے کہا ہے کہ اس علاقے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آزاد پیشہ ورانہ تربیت کے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ یہ بیان اس تنقید کے جواب میں دیا گیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایغور مسلمان اقلیتی برادری کے افراد کے لیے ماورائے عدالت تعلیمی کیمپ قائم کر کے انہیں ان میں پابند کیا جا رہا ہے۔ چینی حکومت کے اس انداز کے تربیتی پروگراموں پر تنقید بھی جاری ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ یہ مراکز غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ان پر اپنے عقائد اور ثقافت کو تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 2 خواتین سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ واقعہ ضلع نصیر آباد کے علاقے بابا کوٹ میں پیش آیا۔ بابا کوٹ پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے فون پر بتایا کہ مسلح افراد اس علاقے میں غیرت کے نام پر ایک خاتون اور ایک مرد کو ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون سمیت 3 دیگر افراد نے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ حملہوروں نے اندھادھند فائرنگ کی جس کے باعث 5 افراد ہلاک ہوئے۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
پاکستانی سرحد کے قریب ایرانی علاقے سے 14 ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اغوا ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اغوا کی اس کارروائی کا الزام غیر ملکی طاقتوں کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں پر عائد کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی بادشاہ شاہ سلمان سے ملاقات کی ہے اور صحافی جمال خاشقجی کے معاملے پر سعودی عرب پر دباؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ واضح رہے کہ خاشقجی کو آخری مرتبہ استنبول میں سعودی سفارت خانے میں 2 ہفتے قبل دیکھا گیا تھا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ، نصرہ جہاں کی زبانی۔
ترکی کا خیال ہے کہ سعودی عرب نے اپنے ایجنٹس کی مدد سے خشوگجی کو قتل کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید سعودی اس بات کو ماننے کی تیاری کر رہے ہیں کہ مسٹر خشوگجی سعودی ایجنٹس کی جانب سے کی جانے والی تفتیش کے دوران مارے گئے ہیں۔ استنبول میں سعودی قونصل خانے میں سعودی صحافی جمال خشوگجی کی گمشدگی کے بعد پہلی مرتبہ ترک حکام نے اس عمارت کی تلاشی لی ہے۔ منگل کی صبح ترکی کی پولیس کو عمارت سے باہر نکلتے دیکھا گیا تھا۔ ترک حکام کا دعویٰ ہے کہ خشوگجی کو سعودی قونصل خانے میں قتل کیا گیا ہے، جبکہ سعودی حکام تاحال اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی سعودی بادشاہ شاہ سلیمان سے ملاقات کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پیر کو سعودی عرب کے شاہ سلیمان کے ساتھ فون پر اس معاملے پر بات کی، جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ جمال خشوگجی کی گمشدگی کے پیچھے کچھ بدماش قاتل بھی ہو سکتے ہیں۔ شاہ سلیمان سے بات کرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ سعودی حکومت اس بات سے بالکل لاعلم ہے کہ خشوگجی کے ساتھ کیا ہوا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے سعودی عرب کے شاہ سلیمان سے بات کی ہے، لیکن انہوں نے اس بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سوال کے جواب کے لیے ترکی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، میں فوری طور پر سعودی عرب کے بادشاہ سے ملنے کے لیے وزیر خارجہ مائک پومپیو کو روانہ کر رہا ہوں۔ دوسری جانب سعودی صحافی جمال خشوگجی کو استنبول میں قائم سعودی قونصل خانے میں آخری بار دیکھے جانے کے بعد ترکی کی پولیس کو پہلی بار سعودی قونصل خانے کے اندر رسائی دی گئی ہے۔ تاہم صحافیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ترک اہلکاروں کے عمارت میں داخلے سے چند گھنٹے قبل صفائی کے عملے کو اندر جاتے دیکھا۔ صحافی رجب سلویو نے ٹویٹ کی کہ ترکی کی پولیس کے معائنے کے لیے آمد سے قبل سعودی قونصل خانے میں ایک مشکوک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اس عمارت کے اندر صفائی کرنے والے ملازمین کو جاتے دیکھا گیا، جہاں خشوگجی غائب ہوئے تھے۔ ادھر امریکی میڈیا میں آنے والی غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق سعودی حکومت شاید خشوگجی کے دوران تفتیش ہلاکت کا اعتراف کر لے۔ عربی چینل الجزیرہ نے ترکی کے اٹارنی جنرل کے دفتر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ صحافی جمال خشوگجی کو استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں قتل کیا گیا ہے۔ ترکی کے حکام کے خیال میں جمال خشوگجی کو 2 ہفتے قبل قونصل خانے میں سعودی ایجنٹوں نے قتل کر دیا تھا، تاہم سعودی عرب اس کی تردید کرتا ہے۔ جمال خشوگجی سعودی حکومت کے ناقدین میں سے تھے جو استنبول میں سعودی قونصل خانے سے 2 اکتوبر سے لاپتہ ہیں۔ سعودی عرب پر مکمل وضاحت فراہم کرنے کے لیے سفارتی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پیر کو سعودی عرب کے شاہ سلیمان نے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز نے ایک اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ شاہ سلیمان نے جمال خشوگجی کے معاملے میں سرکاری پروسیکیوٹر کو استنبول میں مشترکہ ٹیم کی معلومات کی بنیاد پر اندرونی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ پچھلے ہفتے ترکی نے جمال خشوگجی کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے کے لیے مشترکہ ٹیم تشکیل دینے کی سعودی تجویز کو قبول کر لیا تھا۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب بہت سی بڑی کاروباری شخصیات رواں ماہ سعودی عرب میں ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر رہی ہیں۔ جے پی مورگن اور جیمی ڈیمیون ان سرکردہ شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کیا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے نصر جہاں سے سنی۔ اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے سعودی عرب کے معاملات کو گہرائی اور گہرائی سے دیکھنے والے صحافی راشد حسین سے بات کی۔ پوچھا کہ سعودی عرب کے صحافی جمال خشوگجی کی گمشدگی کے معاملے پہ اب تک اتنا تذبذب اور اس کو اتنا پرسرار کیوں بنایا گیا ہے؟
دیکھیے، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جمال خشوگجی کے کیس کو واشنگٹن پوسٹ، چونکہ ان کا ایک تعلق تھا، اس لیے واشنگٹن پوسٹ نے اور پھر اس کے بعد مغربی میڈیا نے بڑا زبردست پک اپ کیا ہے. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی کا ابڈکشن، کسی کی ڈیتھ سعودی عربیہ کے حوالے سے جو ہوئی ہو، اس کا اس طرح سے کیس گلوبل سطح پہ پیش ہوا ہو. دوئم یہ کہ جمال خشوگجی کی ایک اپنی واضح پوزیشن تھی محمد بن سلمان کے حوالے سے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ملک چھوڑ کر کے گزشتہ سال 2017 میں خود انہوں نے ایک ایگزائل لی تھی. تو بہت سی انگلیاں اسی کے فوراً بعد اٹھنے لگی کہ شاید یہ اوپر کی سطح سے یہ فیصلہ ہوا ہو کہ جمال خشوگجی کو سین سے غائب کرنا ہے. اور تیسری سب سے بڑی اور اہم وجہ بھی ہے کہ صحافی تو بہت جگہ مارے جا رہے ہیں، ابڈکٹ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ دنیا جہان میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کسی کونسولیٹ میں، کسی سفارت خانے میں اس طرح کی بات ہونی شاید اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اور یہ جمال خشوگجی کو اندر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. ترکی کے حکام جس بات پہ انسسٹ کرتے رہے ہیں کہ اگر وہ باہر نکلے ہیں تو اس کی کوئی فوٹیج دے دو، کچھ اور دے دو، لیکن اب تک انہوں نے نہیں پیش کی. اور ترکی والوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں کہ انہیں اندر ہی مارا گیا ہے اور اس کے بعد ان کی باڈی کے حصے بکھرے کیے گئے ہیں. چنانچہ یہ ایک گلوبل ایشو اور اب یہ ایک سیاسی رنگ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے.
راشد صاحب، کیا ایسا خدشہ ہے کہ جمال خشوگجی موجودہ حکمراں مخالف سعودی شہزادوں کے لیے لابنگ کر رہے ہوں، اس لیے وہ بہت زیادہ ناپسند ہو چکے تھے؟
دیکھیے، یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ وہ لابنگ کر رہے ہوں، مجھے اس لفظ سے تھوڑا سا اختلاف ہے.
ٹھیک ہے،
اگر آپ جمال خشوگجی کے خاندان کو، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اگر آپ جمال خشوگجی کے تعلقات کو دیکھیں، ان کا جو پروفائل رہا ہے اب تک، تو وہ اس طرح کی لابنگ کے آدمی نظر نہیں آتے ہیں. اور لگتا نہیں ہے کہ وہ اینٹی سعود فیملی اور اینٹی ایم بی ایس کسی لابنگ میں ان کا حصہ رہا ہو. اور اس کی بنیادی وجہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آل فیصل سے قریب نظر آتے ہیں. اچھا، اس وقت بھی آپ اگر ایک چیز مد نظر رہے کہ سب سے پہلا جو شخص جس کو بھیجا گیا ہے ترکی سعودی عرب کی طرف سے، وہ ترکی الفیصل کو بھیجا گیا ہے، اور ترکی الفیصل بہرحال اس موجودہ سیٹ اپ کا حصہ ہیں. وہ خشوگی سے بھی قریب تھے اور وہ موجودہ سیٹ اپ کا بھی حصہ ہیں. چنانچہ یہ کہنا مجھے بعید از قیاس لگتا ہے کہ وہ کوئی لابنگ کر رہے ہوں اپوزیشن کیمپ کے لیے.
اچھا چلیں، تو جو سعودی شہزادے اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں، کہ جن میں سے کچھ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اب ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے، کسی حد تک یہ جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں اور جس نہج پہ جا رہے ہیں، جس طرح کے اشارے مل رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید سعودیوں کو یہ کنسیڈ کرنا پڑے کہ ہاں، انہیں ترکی استنبول میں جو کونسولیٹ تھا، وہاں انٹروگیشن کے دوران انہیں مارا گیا. یہ ایک بین سی صورت ہے جو نکلتی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہے اس وقت کم از کم. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ جو قوتیں اینٹی محمد بن سلمان قوتیں ہیں، بہرحال ان کو تقویت پہنچے گی. اور دوسری طرف محمد بن سلمان کو وقتی طور پر ایک دھچکا ضرور لگے گا، لیکن اس بات کو مد نظر رکھیے کہ میں لفظ وقتی استعمال کر رہا ہوں. جب 6-8 مہینے سال بھر گزر جائیں گے، لوگ اس واقعے کو بھول جائیں گے، اور اگر اس وقت تک جو ان کی مخالف قوتیں ہیں ان پر چڑھ نہ دوڑی، تو پھر شاید محمد بن سلمان دوبارہ اپنی پوزیشن آہستہ آہستہ حاصل کر لیں. لیکن وقتی طور پر یقیناً ان کی قوت کو اور جو ان کا ایک امیج بن رہا تھا، اس کو دھچکا ضرور لگے گا.
اچھا، یہاں ایک مہمس ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، میری مدد کریں. جمال خشوگجی کو شادی کے لیے اپنی طلاق کی دستاویزات استنبول ہی سے کیوں لینا پڑی؟ کیا وہ یہ دستاویزات امریکہ میں سعودی سفارت خانے سے وصول نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا؟
دیکھیے، یہ ان بہت سے سوالوں کے جواب شاید جمال خشوگجی ہی دے سکتے تھے. جو شروع میں اس طرح کی بات آئی کہ جب یہ شادی کے لیے استنبول پہنچے تو ان کے جو ہونے والے سسر تھے ان کا انسسٹنس تھا کہ تم یہ ترکی کے قوانین کے تحت ہے کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو اور اس کے بعد تم شادی کر سکتے ہو. چنانچہ انہیں وہاں پہنچنے کے بعد غالباً یہ قیاس ہے پھر میرا کہ انہیں وہاں پہنچ کر یہ اندازہ ہوا کہ انہیں طلاق کے کاغذات حاصل کرنے پڑیں گے. چنانچہ وہ انہوں نے اپلائی کیا 15-20 دن پہلے. اس کے بعد ان کو یہ لندن گئے ایک کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. یہ لندن جا کے انہوں نے وہ کانفرنس اٹینڈ کی, وہاں تقریر کی, اور جو تقریر ان کی کریٹیکل تھی محمد بن سلمان کی. اچھا جب یہ پہلی دفعہ گئے تو ان کو بعد میں ایک تاریخ دے دی گئی کہ آپ 2 اکتوبر کو واپس آئیے اور 2 اکتوبر کو آپ کے کاغذات تیار ہوں گے. چنانچہ سعودی, اگر سعودی حکام اس میں انوالوڈ ہیں تو لگتا یہ ہے کہ انہیں وقت مل گیا, انہیں پتہ چل گیا کہ کب یہ آئیں گے. چنانچہ جب یہ اس دن پہنچے تو ان تیاری مکمل تھی انٹریگویٹ کرنے کی بھی, اور ان کو مارنے کی تیاری تھی کہ نہیں, اور اگر وہ تیاری تھی تو وہ سرکاری سطح پر تھی یا نہیں. ٹرمپ صاحب نے اس پر ابھی بہت سے سوالیہ نشانات اٹھا دیے ہیں اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ ٹرمپ نے وہ سوالیہ نشانات کیوں اٹھائے.
سعودی امور پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ کار کینیڈا سے یہ تھے راشد حسین. اسی موضوع پر امریکی رویہ جاننے کے لیے میں نے صحافی اور تجزیہ کار کامران بخاری سے بھی بات کی. باور کرایا کہ امریکہ ابتدان سعودی موقف کو درست تسلیم کرتا ہوا نظر آ رہا تھا, لیکن اب سعودی موقف کو لیکن اب صدر ٹرمپ یہ تسلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شاید جمال خشوگجی کو سعودی عرب کے روگ عناصر یعنی سرکش اور برے عناصر نے قتل کیا ہوگا. اور پھر سوال کیا کہ کیا صدر ٹرمپ شہزادہ محمد بن سلمان کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟
نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل اور پیچیدہ صورتحال کے مدنظر ایک بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بات صدر ٹرمپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو کچھ خبریں آ رہی ہیں اور جو کچھ ریلیز کیا جا رہا ہے, جو بھی سعودی موقف ہے جو کہ کھل کے ابھی سامنے نہیں آیا, اس میں کتنی صداقت ہے یہ صدر ٹرمپ بخوبی جانتے ہیں. لیکن صدر ٹرمپ بحیثیت امریکہ کے صدر اور سپر پاور, دنیا کا جو سپر پاور ہے جس کو ہر خطے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق ہے, اس ریالٹی کو بیلنس کرنا ہے اس نئی صورتحال کے ساتھ, تو وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. میں ان کی جو بیانات ہیں ان کو سعودی عرب کی تائید نہیں تصور کرتا.
اچھا, تو جمال خشوگجی ایک پون یا پیادہ سمجھے جائیں یا ایک بڑا مہرا کہ جو غلط چال چلنے کی وجہ سے مارا گیا؟
میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا جو خیال ہے اور میں اس کے اوپر ٹویٹ کرتا آیا ہوں, جمال خشوگجی جو ہے اب ان کو مرحومی تصور کیا جائے کیونکہ کوئی مطلب ان کی زندہ رہنے کا جو ہے کوئی ہمیں وہ کوئی انڈیکیشن اشارہ نہیں آ رہا. تو میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا تھا ان کو کئی سالوں سے, بلکہ ابھی اپریل میں ان سے ملاقات ہوئی تھی یہاں واشنگٹن کے اندر ایک کانفرنس کے دوران. تو جہاں تک میں ان کو سمجھ پایا ہوں وہ جو ہیں اس ایک بہت ہی پیچیدہ شخصیت تھے, یعنی کہ نہ ہی وہ کھل کر حکومت کے مخالف تھے, نہ ہی وہ جو ہے حکومت کے کوئی یوں کہیں کہ جو ہے نا بالکل حلیف تھے یا ان کے ایلائے تھے یا ان کے دستبردار تھے, یعنی ان کے کوئی ان کے پیادے تھے. تو ریالٹی کہیں درمیان میں تھی. وہ اپنے آپ کو وہ اپنے ملک سے محبت کرتے تھے, یہ بات جو ہے سب کے سامنے واضح ہے. وہ اپنے آپ کو ڈسیڈنٹ یا اپوننٹ نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بھائی میں جو ہوں بہتری کے لیے تنقید کرتا ہوں, میں ریفارم چاہتا ہوں اپنے ملک کے اندر, میں چاہتا ہوں کہ یہی شہزادہ یہی جو بادشاہ ہے یہی جو سسٹم ہے اس کے تحت جو ہے گریجولی جو ہے وہ تبدیلی آئے بہتری کے لیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جو حرکت ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس بنا پر ہوئی ہے کہ دیکھیں عام طور پہ جب سعودی عرب اس قسم کی پیچیدہ صورتحال میں ہوتا ہے, اور ہم نے حال ہی میں دیکھا رٹز کارلٹن کے اندر بے تحاشا جو ہے اپنے کزنز کو اور جو ہے نا انکلوں کو انہوں نے جو ہے نا شہزادوں کو کہ بھائی آپ جو ہے مطلب ان سے تفتیش کی گئی, ان سے کہا گیا کہ اپنی جو ہے ان سے پیسے بھی نکلوائے گئے, ان کو
خاموش کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی آپ میرے خلاف جو ہے کوئی کاروائی نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہی کوئی ارادہ تھا ان کا بھی جمال خشوگجی کو لے کے کہ بھائی ان کو لائیں گے، ان کو پکڑ کے لے آئیں گے. کیونکہ پہلے تو مطلب بات چیت چل رہی تھی، وہ مان نہیں رہے تھے کہ بھائی دیکھیں میں کھل کر جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کھل کر بات کرنا جو ہے جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے ان کی صحت کے لیے وہ مطلب اچھا نہیں تھا. کم از کم شہزادہ محمد بن سلمان ایٹ لیسٹ یہ سمجھتے ضرور تھے. تو اب جب ان کو لانے کی کوشش کی گئی زبردستی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی حادثہ ہوا ہے، یا جب ان کو ڈرگ دیا گیا، اگر ڈرگ کیا گیا تو وہ ڈرگ اوور ڈوز ہو گیا، یا پھر یہ ہوا کہ جو ہے اس ڈرگ نے جو ہے مطلب کوئی کارڈیاک اریسٹ کر دیا. اس طرح کے واقعات ہم اکثر سنتے ہیں. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ بھائی ان کو جو ہے باقاعدہ منصوبے کے تحت جو ہے وہ ذبح کرنے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو جو ہے مطلب وہاں سے نکالنے کی یا قتل کرنے کا جو سازش تھی، یہ عقل اس کو مانتی نہیں ہے. کیونکہ سعودی عرب جو ہے وہ آب ایل مجھے مار والا محاورے کو کیوں مطلب اس کو کیوں فالو کرے گی کہ بھائی وہ اتنا انکرمنیٹنگ اپنے آپ کو سیلف انکرمنیٹ کیوں کریں گے، چاہے وہ کتنے ہی مطلب پروفیشنلی ٹریڈ کرافٹ کے تحت گئے گزرے لوگ کیوں نہ ہوں، کوئی اپنے آپ کو خود سے پکڑواتا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں تک تعلق ہے شہزادہ محمد بن سلمان کو علم تھا یا نہیں تھا، یہ اس پہ کچھ کہنا کلیئر نہیں ہے. لیکن عمومی طور پہ جو اعلیٰ قیادت ہوتی ہے وہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتی، وہ ڈیٹیل چھوڑ دیتی ہے اپنے کارندوں کے ہاتھ، اور ان کارندوں کے ہاتھ جو ڈیٹیل ہوتے ہیں کہ بھائی کس طرح پکڑنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کنٹنجنسی ہوگی اگر جو ہے نا مزاحمت کا سامنا ہو، پھر کیا کیا جائے. اور یہ جو ہے ایک غیر ملک مطلب ایک تھرڈ کنٹری ہے، مطلب جس کے اندر جو ہے آپ اپنا ملک میں نہیں ہیں، آپ غیر ملک میں ہیں، تو کوئی اگر اس قسم کا ہو جائے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ سارے معاملات جو ہیں یہ نچلے لیول کے لوگوں نے کیے ہیں، اور بظاہر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ان کو جان بوجھ کے قتل نہیں کیا گیا. لیکن یہ میرا اس وقت اپنا تجزیہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں.
بظاہر تو لگ رہا ہے کامن بخاری کہ امریکہ، یورپی یونین جمال خشوگجی کے بارے میں حقائق جاننا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس معاملے میں سعودی عرب پر دباؤ کس قدر ڈال سکتے ہیں یا ڈالیں گے؟
دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. اب یہ میں مطلب یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جب پرائیویٹلی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو یا ایون صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر جب ان کی بات چیت ہو رہی ہے ان کے ادھر دوسری جانب شاہ سلمان کے ساتھ، ان کے بیٹے کے ساتھ، دیگر اور لوگوں کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کے ساتھ، تو مجھے لگتا ہے کہ ان امریکہ کی طرف سے شدید جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا گیا ہوگا کہ بھائی آپ نے کس مصیبت میں ہمیں ڈال دیا، یہ کیا کرنے کی ضرورت تھی، ہمارے پاس جو مسائل کی کوئی کمی تھی. تو یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان وہ جو ہے وہ خوش نہیں ہیں. لیکن جہاں وہ خوش نہیں ہیں وہاں وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہاں بھائی اس ناخوشی کو لے کے، اس غم غصے کو لے کے، تو وہ جو ہے کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھے کہ جس سے مزید خطے کے اندر جو ہے امبیلنس آف پاور وہ ایگریویٹ نہ ہو جائے. صحیح. یاد رہے کہ سعودی عرب واحد عرب ملک ہے جو کہ کسی یعنی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک طرح سے لاسٹ عرب اسٹیٹ اسٹینڈنگ کہہ لیں، اور کیونکہ وہ کمزور ملک ہے لیکن پھر بھی جو ہے اپنا فائنینشلی ان کے پاس خاصی بینڈ وتھ ہے. تو ایسے صورتحال میں وہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ ترکی اور ایران جو دو بڑی طاقتیں ہیں اس خطے کی وہ اس مسئلے کو کا فائدہ اٹھائیں، سعودی عرب کے اوپر دباؤ ڈالا وہ مزید جو ہے نا کمزور ہوگا، خدا نخواستہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے، افراتفری کی جو ہے نا پھیل جائے جو ہے نا اپنا اس میں کنگڈم کے اندر، تو پھر جو ہے خطہ جو ہے وہ بالکل ہی ایک اور لیول پہ جو ہے نا اس کی جو طوفان بدتمیزی ہے وہ پہنچ جائے گی. تو یہ امریکہ جو ہے پھنسا ہوا ہے کہ بھائی کریں تو کریں کیا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہاں بھائی یہ معاملہ جو ہے کس طرح حل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بات چیت چل رہی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے امریکہ جو ہے یہ بھی نہ لگے کہ سعودی عرب کے جو ہے نا کو انہوں نے وائٹ واش کر دیا، اور کیسے جو ہے سعودی عرب کے خلاف اقدامات لیے جائیں کہ جو امریکی مفاد کے خلاف نہ ہوں.
کینیڈا سے یہ تھے صحافی کامران بخاری. چند لمحے ملے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آنے کے لیے. شہ سرخی ہے مسجد دہلی کی، چندہ حافظ سعید کا، امام جیل میں. پڑھیں جا کے ذرا تفصیل پڑھیں، پتہ چلے گا کیا ماجرا کیا ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ابوظہبی میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پاکستانی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 282 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے فخر زمان اور کپتان سرفراز احمد نروس 90s کا شکار ہوئے. دونوں 94-94 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. ان دونوں نے چھٹی وکٹ کی شراکت میں 147 رنز کا اضافہ کیا. ایک موقع پر پاکستانی ٹیم کے 4 بیٹسمین اسکور میں کسی اضافے کے بغیر صرف 6 گیندوں پر آؤٹ ہوئے. حارث سہیل، بابر اعظم اور اسد شفیق 0 پر آؤٹ ہوئے. محمد حفیظ 4 اور اظہر علی 15 رنز بنا پائے. نیتھن لائن نے 4 وکٹیں حاصل کیں. کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 20 رنز بنائے تھے. دونوں وکٹیں محمد عباس کے حصے میں آئیں. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل کینڈی میں کھیلا جائے گا. 5 میچوں کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. یو ایف اے نیشنز لیگ فٹ بال میں انگلینڈ نے اسپین کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دے دی. رحیم اسٹرلنگ نے 2 جبکہ ریشورڈ نے 1 گول کیا. 31 سال میں یہ انگلینڈ کی اسپین کے خلاف پہلی کامیابی ہے. دیگر میچوں میں بوسنیا نے شمالی آئرلینڈ کو 2-0 سے جبکہ سوئٹزرلینڈ نے آئس لینڈ کو 2-1 سے ہرایا. فنلینڈ نے یونان کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کی. آج ورلڈ چیمپئن فرانس کا مقابلہ جرمنی سے ہو رہا ہے. 8 بار کے اولمپک چیمپئن یوزین بولٹ نے آسٹریلوی اینٹی ڈوپنگ ادارے کی جانب سے ملنے والے ڈرگ ٹیسٹ کے نوٹس پر ناراضی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ابھی تک پروفیشنل فٹ بالر نہیں بنے ہیں. تو پھر نوٹس کس بات کا، جبکہ اینٹی ڈوپنگ ادارے کا کہنا ہے کہ یوزین بولٹ فٹ بال کلب سے خود کو رجسٹر کر چکے ہیں، اس لیے انہیں ڈوپ ٹیسٹ دینا ہوگا. یوزین بولٹ نے فٹ بالر کی حیثیت سے اپنا پہلا میچ جمعے کو کھیلا تھا جس میں انہوں نے 2 گول کیے تھے. یوکرین کے 2 ٹینس کھلاڑیوں پر میچ فکسنگ کے الزام میں تاحیات پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ دونوں کھلاڑی جڑواں بھائی ہیں.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. چین سکون تو لینے نہیں دوں گا میں عبدالرشید شکور کو، اس لیے کہ اتنا زبردست دن رہا ہے. بالرز نے ابوظہبی کے ٹیسٹ میں پورا سب کا نقشہ بگاڑ کر کے رکھ دیا. اس کے بارے میں چیف اسپورٹس رپورٹر عبدالرشید شکور سے بات کرنے کے لیے میں نے تو اپنے سوال تیار کر لیے، اب امید ہے کہ انہیں میسج پہنچ گا ہوگا اور وہ بھی تیار ہوں گے. سربین کا نصف آیا، خبروں کی باری ہے. خبروں کے خلاصے کی، خبروں کی ذمہ داری آج نازیہ گلزار کی ہے.
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی سعودی بادشاہ سے ریاض میں ملاقات. صحافی جمال خشوگجی کے معاملے پر سعودی عرب پر دباؤ میں مزید اضافہ. رواں مالی سال کے بقیہ 8 ماہ کے لیے پاکستان کے صوبہ پنجاب کا 2026.51 کروڑ روپے مجموعی مالیت کا بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا. حکومت پاکستان کا سابق حکومت کی طرف سے لگائے گئے بجلی گھروں کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ. آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کیس میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع. بھارتی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی جانب سے تاریخی شہر الہ آباد کا نام تبدیل کرنے کا اعلان. نیا نام پریاگ راج ہوگا. پاکستانی سرحد کے قریب ایرانی علاقے سے 14 ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور اب پاکستان اور آئی ایم ایف. چین نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی قرضے کے لیے دی گئی درخواست کو پیشہ ورانہ انداز میں طے کرے. کیا یہ امریکہ کے بیان کے جواب میں چین نے کہا ہے؟ میں نے یہی سوال کیا بیجنگ میں صحافی سبل داس گپتا سے.
اس کے 3 یا 4 ڈائمنشنز ہیں, بہت سارے پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے چین سے کنسلٹ کیا تھا اور چین یہ دنیا کو بتانا چاہتی ہے تو ہم سے کنسلٹ کر کے کیا گیا. دوسری بات, پاکستان چین کا جو فیس ہے, فیس سیونگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ چینیوں کے پاس فیس از ویری امپورٹنٹ, عزت بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ چین نے 1 بلین 2 بلین کیش میں دیا ہے, باقی انفراسٹرکچر میں دے رہے ہیں, لیکن آئی ایم ایف سے 12 بلین کی امید ہے. تو چین کو کے ساتھ کنسلٹ کر کے ایک ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے یہ بتانے کی کوشش ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ چین کی طرف سے ایک پرکار کا سنکیت ہے, ایک پرکار کا اشارہ ہے کہ آئی ایم ایف میں رکے گا نہیں مسئلہ, چین کم سے کم اسے سپورٹ کرے گا.
ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتا ہے سبل جی کہ چین پاکستان کا پرانا دوست ہے. پاکستان اس مقروض حالت میں, قرضے کی حالت میں چین کے مہنگے قرضوں کی وجہ سے پہنچا ہے. چین اس الزام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟
چین نے پہلے بہت بار کہا ہے کہ ہم جو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اس کا آگے چل کے بہت بڑا فائدہ ہوگا, تو پروجیکٹ کو اس پرکار ابھی سے شارٹ مطلب چھوٹے اس سے ڈسٹینس میں نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو لارجر کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے,
لیکن چین کو سب سے بڑی چنتا یہ ہے کہ یہ بات پھیل رہی ہے. ملیشیا کا پرائم منسٹر بیجنگ میں آ کے یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ بھائی آپ کا لون بہت مہنگا ہے, سری لنکا پروجیکٹ کینسل کر رہا ہے, مولڈوویز نے 5 پروجیکٹ کینسل کر دیے, نئی سرکار آئی اور پاکستان میں نئی سرکار آئی ہے. پاکستان بیلٹ اینڈ روڈ کا ماڈل پروجیکٹ ہے, بیلٹ اینڈ روڈ پاکستان میں نہیں چلا تو کہیں نہیں چلے گا.
ٹھیک ہے, تو چین پاکستان کی مدد کے لیے کس حد تک, کس لمٹ تک جا سکتا ہے؟
چین نے پاکستان کے مدد کے لیے یا اپنے مدد کے لیے اس کو جیسے بھی دیکھیں ایک ایسے لیول پہ گیا ہے جس لیول پہ تو کوئی ملک نہیں گیا آج تک, کہ انڈیا اتنی بڑی مارکیٹ ہے چین کے مال خریدنے کے لیے, اس مارکیٹ کو وہ ٹکرا رہی ہے اور پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ جب امریکہ یہ کھیل کھیل رہا ہے کہ چین پہ بھیانک دباؤ ڈالے جا رہا ہے تو یہ اب دوسری بات ہے.
تو کیا کہیں گے آپ, کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ دینے میں دیر کرے یا قرضہ نہ دے تو چین پاکستان کو موجودہ صورتحال سے بچائے, مدد کرے؟
سوال ہی نہیں ہے. $12 بلین پاکستان کو کیش میں نہیں دے سکتی ہے چین. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ چین کے اندر لوگ ویپاری لوگ اس بات کو اب بولنے لگے ہیں. دیکھیے چین کے پولیٹیکل سسٹم میں گورنمنٹ کے وزن میں کوئی کچھ نہیں بولتا ہے, لیکن اب آوازیں اٹھنے لگی ہے کہ آپ غریب دیشوں کو دے رہے ہو, ہماری حالت خراب ہے, کیونکہ اب پریشر آ رہا ہے امریکہ سے. سب سے بڑی ٹینشن اس بات کی نہیں ہے, سب سے بڑی ٹینشن اس بات کی ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے کوئی کنڈیشن رکھا کہ آپ کے پرانے جو قرض ہے اس کو آپ سیٹل کریے پھر ہم سے پیسہ لیجیے, تو پاکستان کو اس پرستھتی کو کیسے ہینڈل کرے گی؟ کیا پاکستان سی پیک کے پروجیکٹس کو کینسل کرے گی یا رکاوٹ لائے گی؟ عمران خان کے ایک منسٹر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم ابھی روک دیں گے اس پروجیکٹس کو. یہ پاکستان کو سوچنا ہے کہ آئی ایم ایف تو ہمیشہ کنڈیشن لگاتی ہے, کنڈیشن کیسی لگائے گی اور وہ پاکستان کو گوارا ہوگا یا نہ ہوگا.
بیجنگ سے یہ تھے صحافی سبل داس گپتا. کاش کہ بیجنگ سے موبائل ٹیلی فون کی یہ لائن بہتر ہوتی اور بھی کام سے دھیان سے سنا جاتے میں مدد ملتی. ہم اپنے سامعین سے ٹیلی فون لائن کی خرابی کی معذرت چاہتے ہیں. چین کی جانب سے پہلی مرتبہ شنکیانگ صوبے میں قائم مراکز کے بارے میں معلومات سامنے آئی ہیں. ان کیمپوں میں لاکھوں اویغور مسلمانوں کو مبینہ طور پر ان کی مرضی کے خلاف رکھا گیا ہے. شنکیانگ کے چیئرمین کہتے ہیں کہ پیشہ ورانہ تعلیم کے یہ مراکز دہشت گردی روکنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں, جبکہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان مراکز میں قید افراد کو اپنا عقیدہ ترک کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ نادیہ سلیمان نے تیار کیا.
چین کے مغربی خطے شنکیانگ کے چیئرمین شہرت زاکر نے اویغور مسلمانوں کے لیے قائم کیے جانے والے مبینہ حراستی کیمپوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مراکز کا مقصد پیشہ ورانہ تعلیم دینا ہے. سرکاری میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تربیت پانے والے یہ موقع ملنے پر شکر گزار ہیں کہ انہیں اپنے طور طریقے بدلنے اور زندگی کو زیادہ بہتر طریقے سے گزارنے کا موقع مل رہا ہے. انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اویغور مسلمانوں کو ڈی این اے کا نمونہ دینے سے انکار, مقامی زبان میں گفتگو یا حکام کے ساتھ بحث جیسی معمولی باتوں کی پاداش میں بغیر فرد جرم عائد کیے غیر معینہ مدت تک ان مراکز میں قید رکھا جا رہا ہے. مایا وینگ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی چین کے موضوع پر سینئر محقق ہیں. مایا وینگ نے بی بی سی کو بتایا کہ چین کی جانب سے کیے جانے والے دعوے سچ پر مبنی نہیں.
These explanations just simply defy logic. I mean, 1 million people
are... ان وضاحتوں میں سرے سے کوئی منطق نہیں ہے. میرا مطلب ہے تقریباً 1,000,000 افراد ان مراکز میں ہیں اور حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ 1,000,000 افراد اپنی مرضی سے اپنی آزادی سے دستبردار ہو گئے ہیں.
مایا وینگ نے کہا کہ چینی حکام 2.25 کروڑ کی آبادی والے خطے کی انتہائی کڑی نگرانی کر رہے ہیں جن میں نصف اقلیتیں ہیں. وہاں جانے والے غیر ملکی صحافیوں کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد خطرات کے باعث لوگوں سے بات نہیں کر سکتے. مایا وینگ نے کہا کہ اقوام متحدہ کو بھی ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ چینی حکومت کے دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکتی. ہیومن رائٹس واچ کی عہدیدار نے کہا کہ عالمی برادری کو یہ مراکز بند کروانے کے لیے چینی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہوگا.
حکومتوں کو چینی حکومت کے اقدامات کی تنقید اور مذمت کرنا ہوگی, نتیجہ خیز اقدامات کرنا ہوں گے, مثلاً اعلیٰ چینی حکام پر مخصوص پابندیاں لگانا, کیونکہ ایسا تو ہم نے گزشتہ دہائیوں میں بھی نہیں دیکھا. اگر ہم چینی حکومت کو شنکیانگ صوبے میں اتنی سختی کرنے سے نہیں روک سکے, جانے چینی حکومت کے اگلے اقدامات کیا ہوں گے.
شنکیانگ کے حکومت کے چیئرمین شہرت زاکر نے سرکاری خبر رسائی ادارے شنہوا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ خطہ 90 کی دہائی سے دہشت گردی, انتہا پسندی اور علیحدگی پسندی کی شیطانی قوتوں کی زد میں ہے, اس لیے حکومت کو ان کی جڑ کاٹنے کے لیے اقدامات کرنے پڑے ہیں. عبد الرحمن حسن ایک اویغور مسلمان ہیں اور ان دنوں ترکی میں رہائش پذیر ہیں. عبد الرحمن حسن کہتے ہیں کہ ان کی والدہ اور بیوی کو بھی اویغور مسلمان ہونے کے باعث ان مبینہ حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے, جبکہ اپنے بچوں کے بارے میں وہ بالکل لا علم ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور کہاں ہیں.
صبح سویرے سے رات دیر تک میری والدہ کو صرف ایک سخت کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے. میری بیچاری والدہ کو یہ سخت سزا ہر روز برداشت کرنی پڑ رہی ہے. میری بیوی کا واحد جرم اویغر ہونا ہے اور اس وجہ سے انہیں حراستی کیمپ میں رکھا جا رہا ہے. وہاں انہیں زمین پر سونا پڑتا ہے. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ لوگ زندہ بھی ہیں یا نہیں.
حقوق انسانی کے لیے سرگرم گروپوں کا کہنا ہے کہ ان کیمپوں میں زبردستی رکھے جانے والے 1,000,000 کے قریب افراد سے صدر شی جن پنگ سے وفاداری کا حلف اٹھوایا جاتا ہے اور انہیں اپنے عقیدے پر تنقید کرنے یا اسے ترک کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. جبکہ چینی حکام کا کہنا ہے کہ تربیتی مراکز اب چینی قانون کا حصہ بن گئے ہیں اور ان مراکز میں چینی تاریخ, زبان اور ثقافت پڑھائی جاتی ہے اور شرکا کو قوم, شہریت اور قانون کی حکمرانی کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے.
مبینہ تربیتی کیمپ اور اویغور مسلمان. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ خلاصہ آپ کے لیے نادیہ سلیمان نے تیار کیا تھا. خوراک کے عالم دن کے مناسبت سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں صوبائی حکومت اور اقوام متحدہ کے اداروں کے زیر اہتمام ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار کے دوران ماہرین صحت نے بتایا کہ بلوچستان میں 50% سے زیادہ بچے کم خوراک کا شکار ہیں، جس کے باعث بلوچستان میں بچوں اور خواتین میں شرح اموات دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
خوراک کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد سیول سیکٹریٹ میں کیا گیا۔ سیمینار کا اہتمام حکومت بلوچستان اور اقوام متحدہ کے اداروں، ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ سیمینار کا مقصد بلوچستان میں غذائی قلت سے پیدا ہونے والے مسائل کو اجاگر کرنا تھا۔ سیمینار کے دوران یہ بتایا گیا کہ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں خوراک کے حوالے سے صورتحال خراب ہے۔
مل نیوٹریشن یا غذائی کمی یا غذائی قلت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے بلوچستان میں بہت جو ہے نا سچویشن اچھی نہیں ہے اس وقت، اور ہمارے سارے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بہت زیادہ مل نیوٹریشن ہے۔
ماہرین صحت نے بتایا کہ کم خوراکی سے بچے اور خواتین زیادہ متاثر ہیں۔ بچوں پر کم خوراکی کے اثرات پر نیوٹریشن سیل بلوچستان کی ڈاکٹر سبینہ بلوچ نے اپنی تشویش کا اظہار یوں کیا۔
52% جو بچے ہیں بلوچستان میں وہ کرونک مال نیوٹریشن کا شکار ہیں، 16% جو بچے ہیں ویسٹنگ کا شکار ہیں، اور 40% سے اوپر جو بچے ہیں وہ انڈر نیوٹریشن کا شکار ہیں۔
سیمینار میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں ماؤں اور نومولود بچوں کی شرح اموات بھی پاکستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بڑی وجہ کم خوراکی ہے۔
دیکھیں، ہمارے یہاں مٹرنل مورٹیلیٹی اس وقت 785 پر 100,000 ہے، مطلب 100,000 میں جو ہے نا 785 سالانہ عورتوں کی اموات ہوتی ہے بلوچستان میں، اور انڈر 5 میں میرے خیال سے 94 ہے کہ 94 بچے جو ہے نا 1,000 میں وہ ان کی اموات ہوتی ہیں۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں ایک وجہ جو ہے نا وہ میل نیوٹریشن ہے۔
ماہرین صحت نے اس بات پر زور دیا کہ ماؤں اور بچوں کی خوراک کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔
تو گھر والوں کو بھی یہ چاہیے کہ جو عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کے خوراک کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر وہ تندرست ہوگی تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا تو تندرست ہوگا۔ ماں کو چاہیے کہ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائے۔ 6 ماہ کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کو جو ہے نا اضافی غذا دینا شروع کر دیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنے اضافی غذا کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بازار سے چیزیں خرید کے بچوں کو کھلائیں، فار ایگزامپل سریلیک وغیرہ، آپ جو آپ کے گھر میں بنتا ہے آپ گھر کی غذا بچے کو کھلائیں، فار ایگزامپل آپ اسے سوجی بنا کے دیں، کیلا دیں اسے۔
سیمینار کے شرکا کو آگاہ کیا گیا کہ بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے بلوچستان کے 7 اضلاع میں بچوں میں خوراک کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب حسب وعدہ ابوظہبی ٹیسٹ کا پہلا دن جو کہ بالرز کے نام ہوا ہے۔ چیف اسپورٹس کورسپونڈنٹ عبدالرشید شکور براہ سربین میں آ رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور صاحب، آداب۔ پہلا منٹ آپ کے پاس، تفصیل سے آپ آگاہ کر دیں، اس کے بعد سنبھالیے گا بالنگ والی گگلی جو میری طرف سے آ رہی ہوگی۔ کیا ہوا؟
پہلا دن یقیناً بالرز کے نام رہا، اور پاکستان کی جو بیٹنگ تھی مڈل آرڈر بیٹنگ وہ کولیپس ہوئی۔ ٹاس جیت کر پاکستان نے بیٹنگ کی، اس ٹیسٹ میچ میں شروع کی تھی، 282 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی، اور ایک مرحلے پر 57 رنز بنے تھے، ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا، 6 گیندوں کے بعد 57 کا ہی اسکور تھا، اور 5 وکٹیں جو ہیں وہ گر گئی تھیں، جس میں سے 3 کھلاڑی جو تھے وہ 0 پر آؤٹ ہوئے۔ تو اس مشکل صورتحال میں کپتان سرفراز احمد اور اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے فخر زمان نے 147 رنز کی پارٹنرشپ قائم کی، اور دونوں بدقسمتی سے جو ہے نروس 90s کا شکار ہوئے، 94 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں وہ۔ اور اب کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا کی 2 وکٹیں گر چکی ہیں، جس میں عثمان خواجہ کی بھی وکٹ شامل ہے، 20 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بالرز جو ہے وہ آج مکمل طور پر ابوظہبی ٹیسٹ کے پہلے دن چھائے رہے۔
ذرا پیش گوئی فرمائے، یہ اب جو ٹیسٹ میچ ہے نا، اب یہ کوئی 50 اوورز یا 20 اوورز والا تو نہیں ہے، تو پچ کی صحت کیا کہہ رہی ہے، کہاں پہنچے گی؟ یہ تو بہت جڑا سیدھا کھیل ہوا ہے۔
جی بالکل، جب میچ کے بعد جو پریس کانفرنس میں سرفراز نے بھی یہی بات کہی کہ وہ اتنے عرصے سے یہاں پر کھیل رہے ہیں، پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ابو ظہبی اور یو اے ای میں مستقل کھیل رہی ہے، لیکن ابو ظہبی میں انہوں نے آج جو وکٹ کا جو رویہ دیکھا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ صبح 11:30 کے بعد سے وکٹ نے ٹن لینا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ اس بات کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والے جو دن ہیں 4 دن، اس میں اسپنرس جو ہیں وہ حاوی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کو، جس کے پاس یاسر شاہ جیسا ایک میچ ونر موجود ہے، اگر انہوں نے آسٹریلیا کی بساط جو ہے وہ جلد لپیٹ دی تو پھر پاکستان کے لیے کچھ کر دکھانے کا موقع ہوگا، لیکن اگر آسٹریلیا نے بڑا اسکور کر دیا تو پھر بازی جو ہے وہ پھر اس کے ہاتھ سے جا سکتی ہے۔
اچھا ایک تکنیکی سوال ہے افضل شیشو، یہ جو پچ کی تیاری ہوتی ہے یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ کون بنواتا ہے؟
دیکھیں یہ گراؤنڈ جس کی ملکیت ہے گراؤنڈ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ابو ظہبی کا جو ابو ظہبی ہے، شارجہ، دبئی، یہ تین گراؤنڈ جو ہیں وہ ایمریٹس کرکٹ بورڈ کے ان کے کنٹرول میں ہیں، تو وہاں انہوں نے باقاعدہ اپنے کیوریٹرز رکھے ہوئے ہیں، گراؤنڈ اسٹاف ہے جو پورا سال، چونکہ پاکستان تو صرف یہ ہوتا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی ہے یا پھر اب پی ایس ایل کے میچز شروع ہو گئے ہیں، تو وہاں دوسری بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی آئی سی سی ٹرافی کے میچز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک پراپر جو ہے گراؤنڈ اسٹاف ہے، کیوریٹرز ہوتے ہیں جو ان پچوں کو جو ہے وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ موسم کے اعتبار سے جو ہے وہ پچ جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے۔
صحیح۔ ایک آخری سوال افضل شکر، میں یہ چاہوں گا آپ سے پوچھنا، سوال کیا جاتا ہے پوچھا نہیں جاتا، دل چاہ رہا تماشا ماروں اپنے آپ کو، تو سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نروس 90 ہے یہ کیا بلائے، ان کے ہاتھ پاؤں کیوں پھولتے ہیں جیسے 90 سے آگے نکلتے ہیں، یہ کیا تماشا ہوتا ہے؟
دیکھیں کرکٹ یہ اپنی ایک اٹریکشن ہے، چارم ہے، تو اس میں یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ بیٹس مین جب 90 پہ آتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے وہ اس کو پار کر لے اور 100 پہ پہنچ جائے، ورنہ پھر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر افسوس ہی رہتا ہے زندگی بھر۔ اب جیسے فخر زمان، ان کا ڈیبیو تھا، اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں بلکہ ابھی میچ جاری ہے، تو وہ 94 پہ بڑے کانفیڈنس تھے، وہ ایک مرتبہ پہلے بھی ان کی جو ریویو لیا اور اس پر ان کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن دوسری مرتبہ جو آسٹریلیا نے جو ریویو لیا تو وہ پھر جو ہے وہ بازی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور 6 رنز کی کمی سے رہ گئے۔ تو یہ نروس 90s میں بیٹسمین جو ہیں وہ، بہت سے بیٹسمین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پرسکون رکھتے ہیں اور ان کو ذرا بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ نروس 90s کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ آرام سے 90, 95, 94 اور پھر اس کے بعد 100 تک پہنچ جاتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں وہ اس کے جو ہے وہ پریشر میں آ کے جو ہے پھنس جاتے ہیں، جیسا کہ آج 2 کھلاڑی پاکستان کے یکساں اسکور 94 پر جو ہے، کپتان سرفراز بھی آؤٹ ہوئے ایک شاٹ کھیلتے میں انہوں نے جلدی کی، اور فخر جو ہے وہ ایل بی ڈبلیو ہوئے۔
محترم علی جناح عبدالرشید شکور صاحب، بہت بہت شکریہ۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
انڈیا کے مشہور شہر الہ آباد کا نام بدل کر ہندوؤں کے قدیم شہر کے نام پر پریاگ راج رکھ دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ آج وزیر اعلیٰ کی صدارت میں اتر پردیش کی کابینہ نے متفق طور پر کیا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے نام بدلنے کی مخالفت کی تھی، اب الہ آباد پریاگ راج کے نام سے جانا جائے گا۔ دلی سے شکیل اختر۔
لکھنؤ میں کابینہ کی میٹنگ کے بعد ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اتر پردیش کے سینئر وزیر سدھارتھ ناتھ سنگھ نے کہا کہ آج کابینہ میں الہ آباد کا نام بدل کر پریاگ راج کرنے کی تجویز متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔
آج الہ آباد جو ہے اس کا نام پریاگ راج ہو، یہ انمودن کے لیے آیا تھا اور سبھی نے، کیبنٹ کے ہر ممبر نے اپنی خوشی بھی جتائی اور اس کا نام بھی اب آج سے پریاگ راج کہلایا جائے گا۔ और इसके लिए जो भी और प्रक्रिया है, कुछ केंद्रीय इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थाएं हैं, उन सबको अब चिट्ठियां लिखी जाएगी जिससे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा।
उन्होंने मजीद कहा कि इलाहाबाद के लोग, सभी साधु संत इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानना चाहते थे, उन सभी ने मुत्तफ़िका तौर पर इसकी तौसीक की थी। हफ्ते के रोज रियासत के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद के दौरे में कहा था कि 2019 के कुंभ मेले से पहले इस शहर का नाम तब्दील करने की तजवीज़ रखी गई है। हिज़्ब उल-इख़्तिलाफ़ ने इसे हिंदू वोट बैंक की सियासत से ताबीर किया था और उसकी मुखालफत की थी। समाजवादी पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत अपनी कारकर्दगी सिर्फ शहरों के नाम बदल कर दिखाना चाहती है। कांग्रेस ने भी बीजेपी की हुकूमत के फैसले पर नुक्ताचीनी की है। पार्टी का कहना है कि इलाहाबाद का नाम बदलने से उस शहर की तारीख पर असर पड़ेगा। इस शहर ने मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। हिज़्ब उल-इख़्तिलाफ़ का यह भी कहना है कि जिस मुकाम पर हिंदुओं का कुंभ मेला लगता है उसका नाम पहले से ही प्रयागराज है, और अगर हुकूमत नाम बदलना ही चाहती है तो वो उन्हें दो अलग अलग शहर बना सकती है। मौजूदा इलाहाबाद शहर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1574 में बसाया था। यह शहर गंगा जमुना के संगम पर वाक़े है। कौशाम्बी और प्रयाग का कदीम नाम हिंदुओं की मुकदस किताबों में आया है और इसके मुताबिक ये गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर वाक़े था। सरस्वती दरिया का वजूद नहीं है, लेकिन हिंदुओं की दो मुकद्दस तरीन दरियाओं के संगम पर अब भी हर बरस मेले लगते हैं। हर 12 बरस पर महाकुंभ का इनेकाद होता है, जिसे दुनिया में किसी एक मुकाम पर इंसानों का सबसे बड़ा इज्तम बताया जाता है। एक बरस कब उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने रियासत के मशहूर रेलवे स्टेशन मुगल सराय का नाम बदलकर हिंदुत्व के एक रहनुमा दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया था। बीजेपी और उसकी हमनवा तंजीमों के कई रहनुमाओं की जानिब से लखनऊ, अलीगढ़ और मुस्लिम नामों से मंसूब कई दीगर शहरों और कस्बों के नाम तब्दील करने का भी मुतालबा जोर पकड़ रहा है। मरकज़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद मुल्क की तारीख के मुस्लिम हुक्मरानों के 1000 साल दौर को हिंदू तहजीब व तमद्दुन के लिए एक सियाह दौर के तौर पर पेश किया जाने लगा है। तारीख की नई तशरीह की जा रही है और सभी मुस्लिम हुक्मरानों को जालिम, हमलावर और गारतगर के तौर पर दिखाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी से कबल तारीख की किताबों में तारीख के हर दौर को इंडियन तहजीब व तमद्दुन का तसलसल और हिस्सा तस्वूर किया जाता था, लेकिन आरएसएस और हिंदुत्व के लंबरदारों का नज़रिया है कि मुस्लिम हुक्मरानों ने इंडिया की हिंदू तहजीब को आगे बढ़ने से रोक दिया और इल्म व दानिश में उसकी अजीम कामयाबियों को बेपनाह नुकसान पहुँचाया, जिसके सबब वो आज यूरोप और अमरीका से पीछे रह गए। हिंदुत्व के इस नज़रिए को पढ़े लिखे और मुतवसित तबके में खासी कबूलियत हासिल है। नाम बदलने और माजी के मुस्लिम हुक्मरानों की अलामतों और निशानात को ख़त्म करने जैसे इकदाम को हिंदुओं का एक बड़ा तबका तारीख की गलतियों को दूर करने से ताबीर कर रहा है। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
इंडिया में मी टू तहरीक के सिलसिले में जहां कई मारूफ नाम सामने आ रहे हैं, वहीं मरकजी नायब वजीर खारजा MJ अकबर और मारूफ अदाकार आलोक नाथ ने जिंसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाने वाली खवातीन पर मुख्तलिफ अदालतों में हतक इज्जत का दावा किया है। इंडिया में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ शोबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियतों पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। आलोक नाथ ने अगर सिर्फ माफ़ी और 1 रुपया जुर्माने का मुतालबा किया तो MJ अकबर की जानिब से मुजरमाना मुकदमा कायम किया गया है। दिल्ली से हमारे साथी मिर्ज़ा अब्दुलबाकी की रिपोर्ट।
मरकजी नायब वजीर खारजा MJ अकबर और मारूफ अदाकार आलोक नाथ ने जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाने वाली खवातीन पर मुख्तलिफ अदालतों में हतक इज़्ज़त का दावा किया है। अगर आलोक नाथ ने सिर्फ माफ़ी और 1 रुपये जुर्माने का मुतालबा किया है, वहीं MJ अकबर की जानिब से मुजरमाना मुकदमा किया गया है। MJ अकबर के वकील ने बताया कि ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 500 के तहत प्रिया रमानी पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में झूठे और तौहीन आमेज़ बयान के लिए हतक इज़्ज़त का मुकदमा किया गया है। अगर इस मामले में रमानी गलत बयानी की मुर्तकिब पाई जाती हैं तो उन्हें जेल भी हो सकती है। MJ अकबर पर 10 से ज़्यादा ख्वातीन ने दस्तराजी के इल्ज़ाम लगाए थे और गुज़श्ता रोज़ जब वो बैरून मुल्क के दौरे से वापस आए तो उन्होंने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए ये इंदिया दिया था कि वो उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजुई करेंगे। मारूफ समाजी कारकुन कविता कृष्णन ने BBC से बात करते हुए इसे ख्वातीन को धमकाने की कोशिश करार दिया है।
हाँ, तो ये یہ اتنی غلط بات ہے کہ وہ اس طرح سے ڈیفیمیشن کیس اور کیا کیا کر رہے ہیں, اور ایک طرح سے مہیلاؤں کو, مہیلاؤں کی آواز کو چپ کرانے کی کوشش ہے کہ وہ اپنے سچ کو بیان نہ کریں. تو یہ صرف پریا رمنی کو دھمکی نہیں ہے, سوچئے کہ میٹو میں تو ہزاروں مہیلائیں سامنے آئی ہیں, سینکڑوں مہیلائیں مطلب, تو وہ سینکڑوں مہیلاؤں کو دھمکی ہے. جو سامنے نہیں بھی آئی ہیں اب تک ان کو بھی دھمکی ہے کہ خبردار جو سامنے آئے اور کوئی بھی آپ سے طاقتور کے خلاف آپ نے آواز اٹھایا تو آپ سمجھ لیجئے.
انڈیا میں خواتین اپنے ساتھ ہونے والے جنسی تشدد اور ہراسا کیے جانے کے واقعات پر کھل کر باتیں کر رہی ہیں, اور اس کا محیب سایہ اب بڑی بڑی شخصیات کے دامن کو داغدار کرنے کو تیار ہے. بالی ووڈ کے اداکار نانا پاٹکر, وکاس بہل, اتسو چکرورتی کے بعد اس میں آئے دن نئے نام سامنے آ رہے ہیں. سی پی آئی کی رہنما برندا کرت نے اس سے قبل ایم جے اکبر کا نام آنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر سوال اٹھایا تھا اور ایم جے اکبر کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا.
اب آپ دیکھیے مودی سرکار کے ایک منتری بیٹھے ہوئے ہیں جس کے نام پر اتنے ڈیٹیلڈ آروپ ہے, وہ کچھ بول نہیں رہے, وہ سوچتے ہیں کہ ہم چپ رہے تو ہم بچ جائیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے ایکسپلیسٹ ڈیٹیلز دیے ہیں اس حملے کی کہ ایسے آدمی کو کسی بھی حالت میں سرکار کے منتری پد کے روپ میں وہ نہیں رہ سکتے ہیں, اس لیے ترنت ان کو یا تو وہ استعفیٰ دے یا ان کو ہٹایا جائے. اور یہ بھی دیکھے مودی جی سب کچھ پر بولتے ہیں ان کے من کی بات, لیکن آج جو نیائے کی بات ہے اس پہ وہ کیوں چپ ہے, کیوں نہیں ایک شبد بول رہے ہیں.
اس سے قبل اداکارہ تنوشری دتا نے اداکار نانا پاٹیکر پر جنسی طور پر ہراسا کرنے کا الزام لگایا تھا. ان کی شکایت پر گزشتہ دنوں ممبئی پولیس نے نانا پاٹیکر سمیت چار لوگوں پر مقدمہ درج کر لیا ہے. جب فلم ساز ساجد خان کا نام سامنے آیا اور تنوشری سے اس بابت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا,
You know, I was disgusted when I read these things. I was mortified.
تنوشری دتا کہہ رہی تھیں کہ انہیں اس بات پر شرم ہے کہ وہ کبھی اس صنعت کا حصہ تھیں جہاں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے. می ٹو کے الزامات کے دائرے میں جو چند بڑے نام سامنے آئے ان میں فلموں میں بلند کردار ادا کرنے والے اداکار آلوک ناتھ شامل ہیں. آلوک ناتھ پر تو ریپ کا سنگین الزام لگایا گیا ہے جس کی ایک بیان میں انہوں نے سختی سے تردید کی ہے. تاہم جب ان پر الزام لگانے والی پروڈیوسر ونتا نندا سے پوچھا گیا کہ اب انہوں نے کیوں بات اٹھائی ہے تو ان کا کہنا تھا,
Because at that time when I spoke, not a single person asked me whether that had really happened or not happened.
ونتا نندا کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے آواز اٹھائی تھی تو کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے. اس وقت اس طرح میڈیا بھی نہیں تھا. مصنف ایرا ترویدی نے معروف مصنف چیتن بھگت اور سوشل سیلیبریٹی سہیل سیٹھ پر دست درازی کے الزامات عائد کیے ہیں جن کو دونوں نے مسترد کر دیا ہے. اس سے قبل چیتن بھگت پر جب دو ہفتے قبل الزام لگے تھے تو انہوں نے ان تمام لوگوں سے اپنے ایسے گرم جوش سلوک کے لیے معافی مانگی تھی جس سے انہیں تکلیف پہنچی تھی. ونود دوا نے خود پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کیا ہے, جبکہ ان کی بیٹی جو کہ می ٹو تحریک کی حامی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر چند کے یہ ان کے والد کی جنگ ہے لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہیں. ملیکہ دوا سوشل میڈیا پر سناشا چہرہ ہیں. انہوں نے انسٹاگرام پر الزام لگانے والی فلم ساز کو لکھا کہ جو آپ نے لکھا ہے اگر میرے والد اس کے حقیقی مرتکب ہیں تو یہ میرے لیے ناقابل قبول, پریشان کن اور تکلیف دہ ہے. می ٹو کی جو لہر ایک سال قبل ہالی ووڈ سے شروع ہوئی تھی وہ ایک سال بعد ہندوستان میں معروف شخصیات کو متاثر کرتی ہوئی لگتی ہے. بہت ممکن ہے کہ برسوں گزرنے کے بعد یہ واقعات ثابت نہ ہو سکیں, لیکن شکایتوں کے ساتھ خواتین کا بڑی تعداد میں باہر آنا معاشرے میں بدلتی ہوئی صورتحال کی علامت ہے. مرزا عبدالباقی, بی بی سی نیوز, دلی.
لکھیے گا کیسی لگی یہ می ٹو والی کیمپین. وہاں مرزا باقی نے یہ تو بتا دیا کہ ایک سال بعد امریکہ سے چلی یہ می ٹو کی لہر انڈیا میں تو آ گئی, پاکستان کب پہنچے گی؟ جب پہنچے گی تو کیا ہوگا, اور اس کیا کے بعد نتائج کیا ہوں گے, اور جو نتائج ہوں گے اس کا اثر کن کن پر پڑے گا؟ کیا خیال ہے, یہ لہر پاکستان میں نہیں آنی چاہیے؟ میرا تو خیال ہے آنی چاہیے, اور اگر آئی تو میرا خیال ہے بہتوں کی کمبختی آئے گی, بدنصیبی ثابت ہوگی. یہاں سربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نصر جہاں, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے ڈومینک ڈلاگی. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نازیہ گلزار کی زبانی.
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی سعودی بادشاہ سے ریاض میں ملاقات. صحافی جمال خشوگجی کے معاملے پر سعودی عرب پر دباؤ میں مزید اضافہ. رواں مالی سال کے بقیہ 8 ماہ کے لیے پاکستان کے صوبہ پنجاب کا 2026 ارب 51 کروڑ روپے مجموعی بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا. حکومت پاکستان کا سابق حکومت کی طرف سے لگائے گئے بجلی گھروں کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ. بھارتی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی جانب سے تاریخی شہر الہ آباد کا نام تبدیل کرنے کا اعلان. نیا نام پریاگ راج ہوگا. پاکستانی سرحد کے قریب ایرانی علاقے سے 14 ایرانی سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.